interaction session rather than having a question answer. So you can all come out here and ask and have an interaction one to one with Maulana instead of question answer.
Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ٹاپک ہے کنسیلیٹری اپروچ ورسس کنفرنٹیشن اپروچ, یعنی مصالحتی انداز اور ٹکراؤ کا انداز. دیکھیے قرآن میں ایک بہت ہی بیسک پرنسپل دیا گیا ہے سورہ النساء میں, یعنی چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 128, الصلح خیر, صلح بہتر ہے, ریکانسیلیشن از دا بیسٹ, یعنی کنسیلیٹری اپروچ از دا بیسٹ اپروچ. اس کا الٹا کیا ہے؟ کنفرنٹیشن اپروچ. تو کیا قرآن کی جو اسکیم آف تھنگ ہے اس میں ٹکراؤ والے اپروچ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اس میں صرف کنسیلیٹری اپروچ یا مصالحتی اپروچ کی جگہ ہے. یعنی خدا کی جو پوری اسکیم ہے اس دنیا کے بارے میں اس کے خلاف ہے ٹکراؤ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ نیومرس اسٹارس اور پلینٹ ہیں اسپیس میں, کوئی کبھی ٹکراتا نہیں. یہی چیز انسان سے, یہی کلچر جو ہے انسان سے بھی چاہتا ہے خدا. تو اسی کو کہا اصل و خیر, مصالحتی اپروچ سب سے بہتر اپروچ ہے. اب میں آپ کو انسانی ہسٹری جو ہے پوری ہماری یہاں سے وہاں تک, اس سے کچھ ریفرنس دے کر کے بتانا چاہوں گا کہ کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیں یہ کہانی سب سے پہلے شروع ہوتی ہے پہلے انسان سے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان آدم تھا. سائنس کچھ نہیں بتاتی کہ پہلا انسان کب دنیا میں بسا, لیکن بائبل میں جو سجدے دیے گئے ہیں, آدم سے نوح تک, نوح سے ابراہیم تک, ابراہیم سے موسیٰ تک, موسیٰ سے مسیح تک, یہ سجدے دیے گئے ہیں بائبل میں. اس سے لوگوں نے نکالا ہے کہ شاید 10,000 سال پہلے آدم اس زمین پر بسائے گئے, لیکن یہ سب گیس ہے. تو بہرحال انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت ایک واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت دو مخلوق اور تھے, فرشتے اور جنات. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انسان کے آگے جھک جاؤ. تو فرشتے جھک گئے اور جنات کا جو سردار تھا ابلیس وہ نہیں جھکا. سارے جناتوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا اپنے سردار کا. یہ تھا پہلا واقعہ ٹکراؤ کا, کنفرنٹیشن کا. یعنی انسان کی تاریخ شروع ہوئی اسی واقعے سے کہ دو مثالیں قائم ہوئیں. ایک یہ مثال کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ جھک گئے, یہ گویا کہ صلح والا اپروچ تھا. اور جنات کے سردار ابلیس نے جو کیا وہ گیا کہ اس کا الٹا تھا, یعنی کنفرنٹیشن والا اپروچ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کو خطاب کرتے ہوئے, فمن تبعک منہم لام لان جہنم من کو الناس اجمعین, کہ جو تیرا راستہ چلے گا, جو اس کو فالو کرے گا, اس کو اور تم کو سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. کتنے دیکھیے کتنا یہ سیریس معاملہ ہے. कन्फ्रंटेशन अप्रोच जो है वो शैतान वाला अप्रोच है, और शैतान अप्रोच कहां जाता है, हेल तक जाता है। तो किसी भी हाल में आपको कन्फ्रंटेशन से बचना है, एट एनी कास्ट, एट एनी कास्ट, एट एनी कास्ट। ये अल्लाह ताला ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया पहले ही दिन। अब मैं हिस्ट्री के कुछ वाकयात बताता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद जब आदम इस जमीन पर बसाए गए तो उनके दो बेटे थे, काबिल और हाबिल, केन और एबिल। उनमें आपस में कोई कंट्रोवर्सी पैदा हुई, किसी बात पर डिफरेंस आ गया, तो वहां पे इसी का टेस्ट पर आ गया कि दोनों में से कौन सा अप्रोच लेते हैं ये लोग। तो एबिल ने यानी हाबिल ने तो वो लिया फरिश्तों वाला, और काबिल जो था उसने वो लिया जो शैतान ने किया था टकराव वाला। उसने काबिल ने एबिल को मार डाला। तो कुरान मजीद में है कि इसके बाद अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी उस वक्त के पैगंबर के जरिए कि जो आदमी एक इंसान को मारे, एक इनोसेंट इंसान को, फकान नमा कतरा नास जमिया, तो गया कि उसने सारे इंसानों को मार डाला। इतने सख्त किस्म के अल्लाह ताला के आकाम शुरू ही में दे दिए गए, शुरू ही में, बिल्कुल इंसानियत के बिगिनिंग में। कि एक तरफ मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शैतान को फॉलो करेगा उसको, शैतान को सबको हम जानने में डाल देंगे, यानी कन्फ्रंटेशन वाला अप्रोच। और उसके बाद जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी उस वक्त के पैगंबर के ऊपर, ये कुरान में कोट की गई है। मन कतला नफसम बगैर नफसिन व फसादिन फकन्नमा कतला नास जमिया, वन हु किल्स एन इनोसेंट पर्सन ही हैज किल्ड ऑल मैनकाइंड। इतना बड़ा अल्लाह ताला के नजदीक में मसला कत्ल का नहीं है, मसला कन्फ्रंटेशन का है, क्योंकि बिगड़ी होती है टकराव से फिर पहुंचती है कत्ल तक। इस आयत में सिर्फ कत्ल का मसला नहीं बयान हुआ है, ये मतलब समझिए कि इसमें कत्ल, प्री कत्ल एक सिचुएशन होती है, एक है कत्ल, एक है प्री कत्ल, एक किलिंग, एक प्री किलिंग। तो प्री किलिंग क्या है, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन अगर नहीं करेंगे तो कत्ल तक बात पहुंचेगी नहीं, जब टकराव करेंगे तभी तो कत्ल तक बात पहुंचेगी। तो आपको किलिंग से बचना है, प्री किलिंग से बचना है, तब आपको ये क्रेडिट मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल सेट हुआ एकदम शुरू में, बिल्कुल शुरू में। बहुत सोचने की बात है, अजीब बात है कि पूरी तारीख में मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों इसी में पड़ गए, लाए झगड़ा, लाए झगड़ा, लाए झगड़ा। एक फिलासफर ने कहा है कि इंसानी हिस्ट्री एक 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 उसका वायलेंस के रजिस्टर से कुछ ही कम है, यानी पूरी हिस्ट्री जो है वायलेंस का रजिस्टर है, लड़ रहे लड़ रहे लड़ रहे, आज तक लड़े चले जा रहे हैं। तो देखिए, एक है किलिंग, एक है प्री किलिंग। आपको प्री किलिंग से बचना होगा तब आप किलिंग से बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। यानी प्रोवोकेशन को अवॉइड कीजिए, नुकसान को बर्दाश्त कीजिए, शिकायतों को अपने दिल में छुपा लीजिए, हेट को किल कर दीजिए अपने अंदर, یا پری کلنگ والی بات. تو لوگ پری کلنگ سے بچتے نہیں تو بات کلنگ تک پہنچ جاتی ہے. تو جس طرح سے کلنگ حرام ہے اس طرح سے یہ بھی حرام ہے کہ نفرت, بھڑک اٹھنا, انتقام, شکایت کی باتیں پھیلانا, انہوں نے ہمارے ظلم کیا, انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا, یہ سب باتیں پھیلانا یہ پری کلنگ ہے. وہ بھی حرام, وہ بھی حرام. اب اس کے بعد دیکھیں ہسٹری شروع ہوئی حضرت آدم سے, پھر پیغمبر آتے رہے برابر. تو پیغمبر ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئے. پیغمبروں کا جو مینشن ہے وہ صرف یا تو بائبل میں ہے یا قرآن میں ہے. بس جو ہماری ریکارڈڈ ہسٹری ہے, ریکارڈڈ ہسٹری, اس میں کچھ بیان ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا, بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے پوری انسانی ہسٹری میں کہ وہ جو ایک اسٹریم تھا جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چلایا, وہ ہسٹورین نے ریکارڈ ہی نہیں کیا. بائبل مذہبی کتاب ہے, قرآن مذہبی کتاب ہے, بس اسی میں اس کا مینشن ملتا ہے. اس لیے انسان نے سبق بھی نہیں لیا, سبق بھی نہیں لیا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم جو تھے اب سے 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. عراق کی راجدھانی اس وقت تھا اُر, یو آر اُر. اب وہ پورا شہر زمین کے نیچے دبا ہوا ہے, کھدائی کر کے نکالا گیا ہے. اس زمانے میں وہاں پر ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا نمرود, NIMRUD, نمرود. تو حضرت ابراہیم کا اس سے, اس کے سامنے آپ نے پیش کی دعوت اپنے باپ کے سامنے, اس کے سامنے. تو وہ لوگ جو تھے نہیں مانا انہوں نے. اس زمانے میں شرک کلچر چل چکا تھا. عجیب بات ہے کہ بہت جلد دنیا میں شرک کا کلچر آ گیا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب نیچر ورشپ, سورج کو پوجنا, چاند کو پوجنا, سمندروں کو پوجنا, پہاڑوں کو پوجنا, یا نیچر ورشپ. تو جو جو دکھائی پڑ رہی تھی آدمی کو اسی کو لگا پوجنے. اس کے پیچھے جو تھا کریٹر وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس زمانے میں پورا جو کلچر تھا, پوری جو سوسائٹی تھی, وہ شرک پر قائم ہو چکی تھی. وہ لوگ سورج, چاند, ستاروں کو پوچھتے تھے. تو دیکھیے وہ لوگ جو ہے آپ کے خلاف ہو گئے, آپ کی بات نہیں مانی. تو آپ نے کیا کیا, یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو آگ بھی ڈال دیا. تو اس وقت آپ نے کیا کیا, یعنی ایک کم سے کم اعتراض آپ کر سکتے تھے کہ بد دعا کرتے ان لوگوں کے خلاف کہ خدا ان لوگوں کو غارت کر دے, کو تباہ کر دے. یہ بھی دیٹ از آلسو اے وے آف کنفرنٹیشن. اگر آپ بد دعا کریں تو وہ بھی ایک ٹکراؤ کی ایک شکل ہے کہ آپ خود تو کر نہیں سکتے, اللہ سے کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھیج ان کو ڈسٹرائے کر دیں. سو بد دعا از آلسو اے وے آف کنفرنٹیشن. حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. کیسی انوکھی بات ہے یہ. یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے, خاموشی سے نکل گئے اُر سے, پھر وہاں سے فلسطین گئے, شام گئے, مصر گئے, آخر میں انہوں نے مکہ کے مقام پر آ کر کے اپنے بیوی کو ہاجرہ اور اسماعیل چھوٹے بچے کو بسایا, جو کہ وہاں پر ڈیزرٹ تھا اس وقت. وہاں مکہ کوئی بستی نہیں تھی وہاں پر, نہ کوئی نہ ٹاؤن تھا, نہ کوئی سٹی تھا, نہ کوئی گاؤں تھا, کوئی کیمپ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ ڈیزرٹ میں بسایا. اب آپ غور کریں, حضرت ابراہیم کو موقع تھا کہ وہ کم سے کم بدعا تو کر سکتے تھے, وہ پیغمبر تھے. تو یہ بھی کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے ایک نئی پلاننگ کرنا تھا. یہ بھی ایک شکل تھی کنسیلیٹری اپروچ کی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک نئی نسل بنانا ہے, ایک نئی جنریشن بنانا ہے, ایسی جنریشن جو یعنی شرک کے کلچر سے باہر باہر اس کی پرورش ہو, اس کا اس کا اس کا جو سوچ ہے شرک کے کلچر سے باہر بنے. کیونکہ وہاں پر جو سٹی ہوتے تھے, جو ٹاؤن ہوتے تھے, وہاں پر کیا تھا, وہاں پر شرک اتنا چھا چکا تھا, نیچر ورشپ اتنی چھا چکی تھی. پیدا ہوا فوراً وہ سورج کو, چاند کو, ستاروں کو پوجنے لگا, دریاؤں کو اور پہاڑوں کو پوجنے لگا. تو انہوں نے یہ اس کے بنائے کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے سہارا میں آئے, اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچوں کو بسایا, یعنی اس سے دور, شرک کے کلچر سے دور, تاکہ وہ کنڈیشننگ جو ہو رہی تھی ان کی, اس کنڈیشننگ سے پاک ہو کر ایک نسل بنے. کیونکہ وہاں جو پیدا ہوتا تھا انسان, تو بچپن سے اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی تھی. وہ پیدا ہوتے ہی ہر بات, ہر تجربہ, ہر واقعہ, ہر جگہ اس کو جو سننے کی ملتی تھی وہ شرک والی باتیں تھیں. تو اس کنڈیشننگ سے دور ایک جنریشن بنے, اس کے لیے آپ نے ڈیزرٹ میں آ کر کے بسایا ہوں. اور پھر وہ بنی. یہ واقعہ ہوا اب سے 4000 سال پہلے. وہ نسل بنی, اس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل, یعنی اسماعیل کے سے جو لوگ وجود میں آئے. تو اس کی لمبی کہانی ہے. اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اسی میں سے صحابہ بنے, انہیں لوگوں نے پھر انقلاب برپا کیا. تو یہ بھی دیکھیے ایک طریقہ تھا کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے ایک اور پازیٹو پلاننگ کرنا, ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے ایک اور پلاننگ کرنا پازیٹو بیسس پر. ایک مثال قائم ہوئی تاریخ میں. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے بعد اور بہت سے پیغمبر آتے ہیں, بہت سے پیغمبر آتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے, انہی کی نسل سے, حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے وہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا ایجپٹ میں کام کرنے کا, مصر میں کام کرنے کا. یعنی وہ پیدا ہوئے کنا میں جو فلسطین کا ایک پارٹ تھا, اور ایسے حالات ہوئے کہ وہ پہنچ گئے ایجپٹ میں, مصر میں. اس وقت مصر میں کیا تھا, مصر میں ایک جو حکومت تھی اس وقت, ان کو کہا جاتا ہے ہسٹری میں امالقہ. امالقہ وہاں رول کر رہے تھے. امالقہ یہ مصر کے باہر سے آئے تھے, ایجپٹ کے باہر سے آئے تھے, یہ شام اور فلسطین کے ایریا سے آئے تھے وہ, جیسے انڈیا میں آرین آئے. تو آ کر کے انہوں نے وہاں پر دھیرے دھیرے حکومت بنا لی. ہسٹری میں ان کو کہا جاتا ہے ہکسوس کنگز, HYKSOS, ہکسوس کنگز. ہماری عربی کتابوں میں اس کو مالکہ کہتے ہیں. تو ان کی حکومت قائم تھی اس وقت. وہ زمانہ ہے جبکہ یوسف علیہ السلام काम मिस्र कौन से एक थे उनका एक शक्ति ऐसी उसे टकराव करें खुद नहीं कर सकते तो कम से कम बद दुआ करें इच्छा नहीं क्या उन मुश्रिक उस मुश्रिक रूल से और कैसी अजीब बात है उसमें है कि यूसुफ के किस्से को आसर कसस बताया गया बेस्ट स्टोरी यूसुफ अल इस्लाम ने मुश्रिक बादशाह से टकराव नहीं किया टकराव न करते कसस बताया गया कैसे अजीब की बात है ये कि वो बादशाह जो है यूसुफ के दीन पर नहीं था जो शिर्क के दीन पर था जहर खुरा वो बातिल पर था वो लेकिन टकराव नहीं किया आपने टकराव न करते हुए उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो फूड का डिपार्टमेंट था उन्हें ऑफर कर दिया गया उसको फौरन ले लिया उन्होंने तो यूसुफ के लिए भी दो में से एक का चॉइस था एक तो कन्फ्रंटेशन करना उससे बादशाह से और दूसरा ये कि उससे मुसालहत करना कंसिलेटरी अप्रोच अख्तियार करना वो किया कर लिया उन्होंने कुरान में इस किस्से को बयान किया गया है इस तरह से कि वो असर कसस का टाइटल दिया गया उसको सबसे अच्छी कहानी बेस्ट स्टोरी कैसी अजीब बात है ये एक मुशरिक बादशाह के सब्जेक्ट बन गए गुआ के वो और कुरान कह रहा है कि वो सबसे अच्छी स्टोरी लिखी उन्होंने तो यह है यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल वहां पर बुलाए गए जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए थे वहां तब तो वो अकेले थे वो उनकी फैमिली जो थी वो कनान में थी तो बात को यथा कुरान वेद में है और बाइबल में है कि उन्होंने अपनी फैमिली को अपने उनके बाप थे हजरत याकूब उनके भाई थे उन सबको कहा कि आके हम आ जाओ मिस्र में तो मिस्र का जो बहुत ही फर्टाइल एरिया था फर्टाइल सरखेज एरिया वहां पर वो बसाया गया और वहां पर फ्रेश किया वो और बहुत ज्यादा उनको दखल हो गया मिस्र के एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि यूसुफ की पॉलिसी कुछ पर चलते रहे वो टकराव न करते हुए जो अपॉर्चुनिटीज है उसको अवेल करना हजरत इस्लाम ने एक ट्रेडिशन सेट किया था एक रवायत कायम कर दी थी कि गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से रूलर से टकराव ना करो और टकराव न करते हुए यहां के मौके को इस्तेमाल करो अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद द रूलर्स एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज यह पॉलिसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इख्तियार की थी इसमें ट्रेंड सेटर थे वो ट्रेंड सेटर एक ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने बनी इसराइल के लिए और 500 साल तक उस पर चलते रहे वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन और वहां पर छा गए वो अब देखिए इसके बाद आते हैं उसी बनी इसराइल में उसी नस्ल में पैदा होते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये जो बसे थे आकर के कना से मिस्र में जिनको बनी इसराइल कहा जाता है चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल उन्हीं में से पैदा हुई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब सूरतहाल बहुत बदल चुकी थी इसके बाद यह हुआ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو وہاں پر ہکساس کنگز تھے جو اسی ایریا کے رہنے والے تھے جس ایریا کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. شام اور فلسطین کا جو ایریا تھا اسی کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, اسی ایریا سے تعلق تھا اس ڈائناسٹی کا بھی, تو وہ سمپیتھیٹک تھے بنی اسرائیل کے بارے میں. پھر وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر نیشنل موومنٹ چلی جیسے ہمارے انڈیا میں چلی برٹشرز کے خلاف, کہ برٹشرز باہر سے آ کر حکومت کر رہے تھے یہاں پر, تو ہمارے انڈین لوگوں نے ان کے خلاف ریولٹ کیا. ٹھیک ہے ایجپٹ میں ہوا کہ ہکساس کنگز کے خلاف وہاں کے جو قبطی تھے کاپٹک, جو وہاں کے جو کہتے تھے اپنے کو یعنی وہ سنز آف دا سائل, یعنی کاپٹک جو تھے وہ سنز آف دا سائل تھے وہاں, اور یہ امالکا جو تھے ہکساس کنگ جو کہا تھا ان کو, وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. تو بالکل وہی پوزیشن تھے جو انڈیا میں ہم دیکھا ہم نے. تو برٹشرز کے خلاف یہاں ریولٹ ہوا, یہاں تک کہ ان کو بھگایا گیا اور انڈین لوگوں کی حکومت بن گئی یہاں پر. تو وہاں پر ایسے ہی ہوا, اور جس کو ہم فرعون کہتے ہیں تو یہ اس ایک جو ڈائناسٹی قائم ہوئی اس ڈائناسٹی کا جو ٹائٹل تھا فرعون تھا, فرعون. تو کئی فرعون ہوئے ہیں, ان کو فرائنا کہا جاتا ہے, فرائنا فیرو, انگلش میں فیرو کہتے ہیں. تو ہکساس کنگز کو ہٹا کر کے اس کے بعد فیرو کی حکومت وہاں بنی. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا کہ تم لوگ یہاں آ کر بسے ہو, ہماری زمین کو قبضہ کیا ہے, جو سب سے فرٹائل ایریا اس کو قبضہ کر رکھا, یہ ہے وہ ہے, تو ان پر ظلم ہونے لگا. اس وقت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آئیے دیکھیے بائبل کی جو روایتیں ہیں اس کو ہم لیں تو حضرت موسیٰ جب آئے ہیں تو اس وقت یہاں پر بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں ہو چکے تھے, یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک تقریباً 10% تھے وہاں پر. اس کا کوئی صحیح فگر معلوم نہیں ہے, یعنی ہسٹوریکلی اس کو اسٹیبلش نہیں کیا سکتا, لیکن بہرحال بنی اسرائیل کافی تعداد میں تھے وہاں پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دو آپشن تھا, ایک یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آرگنائز کریں اور وہ جو ڈائناسٹی روٹ کر رہی تھی فرعون کی اس سے ٹکراؤ کریں, اور وہی نظریہ ہے کہ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ مرے تو جیے تو غازی اور مرے تو شہید, یہ نظریہ آج کل چلا ہوا ہے کہ لڑ جاؤ ان سے, جیتے تو غازی ہیں اور نہیں مر گئے تو شہید بن جائیں گے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ پرایا پروگرام کہ ان کو لے کر کے وہاں سے واپس جائے اسی ایریا میں جہاں سے وہ آئے تھے, فلسطین کے ایریا میں, قدیم وطن ان کا فلسطین تھا, جن کو ہم کہتے ہیں یہودی, انہیں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, قدیم وطن ان کا وہ تھا. تو عجیب و غریب جو انہوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا ہے, عجیب عجیب قسم کی باتیں کہی ہیں. مثال کے طور پر سید قطب کی جو کتاب ہے فی اسرائیل قرآن, فی اسرائیل قرآن, اس میں آپ پڑھیے, اور اس طرح کی تفسیریں ہیں جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والی. تو اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک نیشنل لیڈر تھے اور وہ فرعون کو ہٹا کر کے وہاں پر حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. اب غور کیجئے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا ہوا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبا دیا سمندر میں, ڈوب کے غرق ہو گیا, اور صرف فرعون نہیں اس کا لشکر بھی ڈوب گیا. تو فرعون یعنی کنگ جو تھا وہ اور اس کا جو آرمی تھی سب کے سب ڈوب گئی, تو سب میدان خالی تھا. حضرت موسیٰ جو تھے آ کر کے راج کرتے, مصر پر راج کرتے, لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کیا, چلے گئے ریزرٹ میں, سینا کے ریزرٹ میں چلے گئے. تو اگر حضرت موسیٰ کا مقصد یہ ہوتا کہ مصر میں حکومت قائم کریں تو سوال ہے کتنے زیادہ عجیب کام کیا انہوں نے, مصر چھوڑ کے چلے گئے جبکہ میدان خالی تھا ان کے لیے. تو بالکل اس طرح کی تفسیریں بیس لیس ہیں, اس طرح کے یعنی اس کا کوئی نہ ریزن ہے نہ کوئی لاجک ہے, کچھ بھی نہیں, خالی ادب ہے ادب. تو خیر اب یہاں پر میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دو آپشن تھا, یا تو اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو آرگنائز کریں اور ٹکرا دیں اس سے, یعنی ہکسوس کنگ جو کا امالکہ سے ٹکرا دیں, نہیں فرعون سے ٹکرا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے ٹکرا دیں بنی اسرائیل کو, انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خود مصر کو چھوڑ کے جانے کا انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ ٹکراؤ میں سوائے اس کے کہ بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, خون خرابہ ہوتا, فساد ہوتا, ظلم ہوتا اور رزلٹ کچھ نہ نکلتا. کیونکہ دیکھیں پوری ہسٹری بتاتی ہے کبھی بھی ٹکراؤ کی پالیسی نے کبھی ورک نہیں کیا ہے, کبھی بھی نہیں. پوری ہسٹری میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی سے کسی کچھ ملا ہو. جو بالکل لیٹسٹ ایگزامپل ہے وہ امریکہ کا ہے. امریکہ نے دیکھے عراق میں دو لڑائیاں لڑیں, ابھی تک ختم نہیں ہوئی, اور $5 ٹریلین خرچ کیا اس نے, $5 ٹریلین اس جنگ میں خرچ ہو گئے, اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تک یعنی وہ لڑائی جاری ہے. اب امریکہ کی اکانومی جو ہے ہل گئی, پوری دنیا کی اکانومی پر اثر پڑ گیا. سب میں ابھی سنا ایک ریڈیو میں کہ 1000 بینک امریکہ میں بند ہو چکے ہیں کیونکہ اکانومی سب بالکل ہل گئی. یہ سب کیوں ہوا؟ اسی لڑائی کے بعد ہوا. تو ایک لڑائی ہوئی تھی یونان میں, اس کو کہا تھا پرک وکٹری, اس کا نام ہے پرک وکٹری. تو جیتا تھا وہ بھی آ رہا تھا. اسپارٹا اور ایتھنز میں لڑائی ہوئی تھی, تو جیتنے والا بھی, جو ہارنے والا وہ تو ہار گیا, جیتنے والا اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ رہا نہیں. تو وہ کہتے ہیں پرک وکٹری. تو جن جنگ میں یا تو ہار ہوتی ہے اور وکٹری ہوتی ہے, پرک وکٹری ہوتی ہے, وہ کچھ ملتا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اصل ہو خیر, لڑائی کو چھوڑو اور پیسفل میتھڈ کے ذریعے اپنا جو تمہارا مشن ہے اس کو چلاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے ڈیزرٹ میں تاکہ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں, کیونکہ دیکھیے 500 سال تک وہ رہے تھے مصر میں, رہتے رہتے ان کا کلچر بدل گیا تھا. ان کی وہاں پر وہ لوگ اس کو پوچھتے تھے, یعنی شرک تھا وہاں پر مصر میں, شرک ان کی میجارٹی جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی. تو بنی اسرائیل پر بھی شرک کا اثر ہو گیا تھا. تو انہوں نے وہاں سے نکالا ان کو کہ ڈیزرٹ میں لا کر ان کو ٹرین, ان کی تربیت دیں, ان کی ڈی کنڈیشننگ کریں اور ان کو پھر سے یعنی ان کے پھر سے ان کو اس راستے پہ لائیں جو پیغمبروں کا راستہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثال بھی یہ بتاتی ہے کہ ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے وہ کرنا جو صلح کا طریقہ ہے, کنسلیشن کا طریقہ ہے, مصالحت کا طریقہ ہے. اس طرح دیکھیے حضرت عیسیٰ کو لیجئے, عیسیٰ بھی ایک یہودی فیملی میں پیدا ہوئے. حدیث علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہیں فلسطین میں, اس وقت فلسطین میں رومیوں کا رول تھا, یعنی ایک امپائر آپ جانتے ہیں جس امپائر کا راجدھانی روم ہوا کرتی تھی, तो उसी से रोम ही कहा जाते हैं वो लोग. रोम जिसको हम कहते हैं रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर क्या है? रोम बेस्ड एम्पायर. तो उनका बहुत बड़ा एरिया था उनका, तो इंक्लूडिंग फलस्तीन, शाम वगैरह सब. तो उनका वहां पर वो हुआ करता था गवर्नर, रोमन एम्पायर गवर्नर होता था, उसका नाम था पायलट, PILAT. अरबी किताबों में उसका नाम आता है पिलातुस, उस गवर्नर का नाम. तो ये रोमी एम्पायर के अंडर में वो था वो गवर्नर, और वहां पर फलस्तीन में रूल कर रहा था वो. तो अब यहां भी हजरत मसीह के लिए दो तरीका था कि टकराव करें. वो रोमी मुशरिक था, वो भी मुशरिक था, तो टकराव करें. लेकिन ये कितना जबरदस्त फार्मूला दिया हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल मास्टरपीस था ये फार्मूला, आज भी ये एप्लीकेबल है ये. तो जब उनके लोगों ने पूछा उनसे हम क्या करें, यहां पर रोमी हुकूमत कर रहे हैं, रोमी रूल कर रहे हैं, वो अहले बातिल हैं, आप खुदा की बातें करते हैं. तो उन्होंने फार्मूला क्या दिया जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में पढ़ सकते हैं आप. वो फार्मूला ये है कि गिव टू गॉड, नहीं, गिव टू किंग व्हाट इज ड्यू टू किंग एंड गिव टू गॉड व्हाट इज ड्यू टू गॉड. गिव टू किंग व्हाट इज ड्यू टू किंग एंड गिव टू गॉड व्हाट इज ड्यू टू गॉड. यानी जो जो गवर्नमेंट कहा का वो गवर्नमेंट के दो, और जो खुदा कहा का वो खुदा को दो. इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल कंफ्रंटेशन, टकराव, पॉलिटिकल, अवॉइड द पॉलिटिकल कंफ्रंटेशन एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज. एक है फील्ड, एक है मैदान पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल रूल का, गवर्नमेंट का. उसमें उसमें मत जाओ टकराव करने के लिए. बाकी मैदान जो खुला हुआ है, तो जो उन्होंने खुद दावती काम किया, दावती काम को रोक नहीं थी, उनके साथियों ने किया दावती काम. और आज ईसाई दुनिया में किसी मजहब के मुकाबले में, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर, सब ज्यादा है इसी पॉलिसी की वजह से. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ट्रेंड सेट किया, एक ट्रेंड. ये बहुत बड़ा कारनामा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, गवर्नमेंट से टकराव न करते हुए तुम दूसरा काम करो. तो आज आप देखिए ईसाई लोग क्या करते हैं, वो मिशन चलाते हैं, दावती काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, और हॉस्पिटल खोलते हैं, सोशल वर्क करते हैं. टकराव को छोड़ करके सारे दूसरे काम करते हैं, पॉलिटिकल टकराव को छोड़ करके. तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ट्रेंड सेट किया था कि गिव टू किंग व्हाट इज ड्यू टू किंग एंड गिव टू गॉड व्हाट इज ड्यू टू गॉड. क्या उम्दा फार्मूला है ये है वही, उसी फार्मूले का एप्लीकेशन था, असल खैर का फार्मूला. असल खैर का जो फार्मूला है कि कंसिलिएटरी अप्रोच को पकड़ो और कन्फ्रंटेटरी अप्रोच को छोड़ो, तो उसकी बहुत अच्छी मिसाल दी है ईसा अलैहिस्सलाम ने. और उस मिसाल वो पूरी ट्रेडिशन बन गई, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसी पर आ गई. एक ट्रेंड सेट किया था उन्होंने, तो वही 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 ट्रेंड चलता रहा, आज तक चल रहा है. और सबसे ज्यादा कामयाब है ईसाई, उसका सबूत यह है कि सबसे गिनती में सबसे वही है. और हदीस में आता है, हदीस में आता है बाकायदा मुस्लिम की रवायत है कि आखिरी जमाने में गिनती के एतबार से, इन टर्म्स ऑफ नंबर, सबसे ईसाई हो जाएंगे, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट हो जाएंगे. यह किस किस यानी इसका फार्मूला, यह कामयाबी उनको क्यों मिली? इस फार्मूले को पकड़ने की वजह से. پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور اپرچونٹیز کو اویل کرو. کتنا زبردست یہ تاریخ ہے, جتنا اس کی الٹی جو تاریخ ہے ٹکراؤ کرنے والوں کی, جنگ کرنے والوں کی, انہوں نے کچھ بھی گین نہیں کی. فرسٹ ورلڈ وار میں کچھ گین نہیں ہوا, سیکنڈ ورلڈ وار میں کچھ گین نہیں ہوا, اس زمانے میں گلف وار میں کچھ گین نہیں کیا کسی نے, سب پرک وکٹری ہے, پرک وکٹری. جو جیتا اس کی جیت پرک وکٹری ہے, جو ہارا وہ تو ہار گیا. اب دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو مشن ہے وہ آپ نے مکہ میں شروع کیا 610 عیسوی میں. یعنی اگر حابیل قابل کی کہانی کو بائبل کی روایت سے مانا جائے تو وہ 10,000 سال پہلے کہانی ہے. اگر بائبل کے اس کو مانا جائے تو 10,000 سال پہلے کی کہانی ہے بائبل کی کہانی, وہ یعنی حابیل قابل کی کہانی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کی کہانی جو ہے وہ 4,000 سال پہلے کی کہانی ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کی کہانی ہے وہ ہے 3,000 سال پہلے کی کہانی. حضرت مسیح کی جو کہانی ہے وہ 2,000 سال پہلے کی کہانی ہے. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک 1400 سال پہلے کی کہانی ہے, یہ تو فرسٹ کوارٹر آف 7th century میں آپ نے اپنا مشن چلایا مکہ میں. اب دیکھیں پورا 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 آپ کا مشن جو ہے, آپ دیکھیں تو ہر مرحلے میں آپ نے اصول خیر کا پالیسی اختیار کی. اصول خیر یعنی کنسیٹری اپروچ از دا بیسٹ اپروچ. اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے, جو آپ کی اہلیہ تھی, تو آپ کی جو جنرل پالیسی تھی تو آبزرو کرتی تھی صبح شام, وہ آبزرو کرتی تھی رسول اللہ کیا کرتے ہیں, کس طرح مینج کرتے ہیں معاملات کو, کس طرح سے یعنی اپنا مشن چلاتے ہیں. تو آبزرو کرتے 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 انہوں نے یہ بتایا پوری امت کو کہ کون کہ کیا کہ رسول اللہ کی پالیسی, جنرل پالیسی کیا تھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا, اسی پر کو آپ فالو کیا آپ نے. تو ان کے الفاظ میں صحیح بخاری میں ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما. اس کا مطلب کیا ہے, وین ایور دا پروفٹ ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا ٹو, ہی آلویز آپٹڈ فار ایزیئر آپشن رادر دین ہارڈر آپشن. آپ دیکھیں ایزیئر اور ہارڈر کیا ہے, ایزیئر یہی ہے کنسیلیشن کا آپشن, اور ہارڈر کیا ہے کنفرنٹیشن کا آپشن. ایک ہے سلح کا آپشن, ایک ہے ٹکراؤ کا آپشن. ہر موقع پر آپ نے ایسے کیا, ہر موقع پر. سب سے پہلا جو مثال سامنے آتی ہے رسول اللہ کی زندگی وہ ہے کعبہ کی شکل میں. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشن شروع کرتے ہیں مکہ میں, اس کعبہ کی حالت کیا تھی. کعبہ کو بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی اس کے طور پر, بیت اللہ کے طور پر, یعنی توحید کے گھر کے طور پر, ایک خدا کی عبادت ہو اس کے لیے بنایا تھا. لیکن بعد کو ایسا ہوا کہ وہاں بھی شرک آ گیا اور مشرک لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا, اور کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھ دیے, 360 آئیڈلز. کیا بیت اللہ کو انہوں نے بتخانہ بنا دیا. اب غور کیجئے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم تھا رسول اللہ کے لیے, اسے ٹکرائیں, توڑ پھوڑ کر نکالیں, اس کے خلاف کمپلین, اس کے خلاف پروٹیسٹ, اس کو توڑ کر نکالنا. जैसे आजकल होता है, कुछ नहीं तो कंप्लेन करते हैं, कुछ नहीं तो प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ नहीं तो जुलूस निकालते हैं, कुछ नहीं तो पत्थर मारते हैं। तो ये सब पे सुलह कर सकते थे अपने साथियों को लेकर के। एक बहुत ही अजीब बात है कि 13 साल तक आपने जो कुछ तो तकरीर की जो एड्रेस किया उसमें उसका मेंशन ही नहीं कि तुमने क्यों काबा में 360 बुत रख रखे हैं। आप मुझे कोई हदीस बता दीजिए, कोई एक हदीस बता दीजिए आप। कैसी अनोखी बात है कि जो पैगंबर आया था तौहीद के लिए, एक खुदा की इबादत का विशेष देने के लिए, वो फेस कर रहा है ऐसी सूरत हाल को कि काबा जैसे मुकद्दस जगह 360 आइडल रखे हुए हैं और कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, वो कोई एहतजाज नहीं करता, कोई जुलूस नहीं निकलता, कोई पत्थर नहीं मारता, कुछ भी नहीं। क्यों वो जा था, वो किस लिए नहीं किया आपने ऐसा? दैट विल लीड टू कन्फ्रंटेशन। आपने अवॉइड किया उसको, अवॉइड करके क्या किया आपने कि उसके होते हुए, यानी बुतों के प्रेजेंस को होते हुए वहां पर अपॉर्चुनिटीज थी। वह दावत की अपॉर्चुनिटीज, पीसफुल दावा वर्क, बुतों के होते हुए भी यहां अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि पीसफुल दावा वर्क करें वो। तो आप क्या करते थे, यानी पर्सन टू पर्सन जाकर बात बता देते लोगों को। 3 साल तक तो ये किया आपने पर्सन टू पर्सन, 3 साल तक आपने ये किया पर्सन टू पर्सन, एक एक आदमी से मिलते मिलकर के बताते उसको। फिर वहां पर सूख लगता था, सूख का लफ्जी माने हैं बाजार, लेकिन हकीकत में वो मेला होता था, मेला जैसे आजकल फेस्टिवल हुआ करते हैं, तो लोगों का मेला था या फेस्टिवल था जो साल में हुआ करता था, बल्कि चलता ही रहता था वो। वहां आप जाते, आप शेर की किताबों पढ़ लीजिए, वहां भी जाकर क्या करते, बिल्कुल पीसफुल अंदाज में आप लोगों से कहते कि अय्यो नास कुलू ला तुफ लो, या कुरान का जो अब तक हिस्सा उतर चुका था उसको पढ़कर सुनाते। तो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हुए आपने पीसफुल तरीके से अपना दावा मिशन शुरू कर दिया वहां, 3 साल तक करते रहे। अच्छा, चूंकि वो लोग, वो दौर था प्रोसिक्यूशन का, ये दौर था वो प्रोसिक्यूशन का दौर था, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, लोग भड़कते थे, गुस्सा होते थे, मारते पीटते थे। वहां भी ऐसा हुआ, आप अवॉइड करते रहे, अवॉइड करते रहे, यहां तक कि वो लोग दाऊद नदवा जो उनकी ट्राइबल पार्लियामेंट थी उसमें उन्होंने पास कर दिया कि मोहब्बत को कदर कर दो, सब मिलकर उनको तलवार से मारो वो खत्म हो जाए। जब यहां तक नौबत आ गई तो आपने मक्का छोड़ दिया। अब देखिए, इसको हम हिजरत कहते हैं, वो भी हिजरत क्या है, व्हाट इज हिजरा, इसका मतलब यही है कि पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन को छोड़ देना, जहां टकराव, जहां टकराव हो रहा है, जहां झगड़ा बढ़ने वाला है, जहां लड़ाई हो सकती है, वहां से हट जाओ, यानी अपना वो वर्क प्लेस बदल दो, अपना वर्क प्लेस बदल दो। कैसी अजीब मिसाल है ये, अपने वतन को छोड़ दिया आपने, अपने घर को छोड़ दिया आपने, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि लड़ाई ना हो, टकराव ना हो, वारिस ना हो। तो बहुत ही खामोशी से निकल कर आप मक्का से मदीना चले गए। अब देखिए, बहुत बड़ी मिसाल यहां यह भी है कि आजकल क्या होता है, जितने लोग हैं वो उनके साथ अगर कुछ हुआ है, कोई वायलेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई जुल्म, तो उसी को बताते हैं, किताबें छापते हैं, तकरीरें करते हैं, जलसे करते हैं, उसी को बताने के लिए। اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں, وہاں آپ نے جب ایڈریس کیا ان لوگوں کو, مدینہ والوں کو, تو سیرت النبی جو سیرت ابن شام کی جو کتاب ہے اس میں ایک 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 وہ ہے, ایک ہیڈنگ ہے, اول خطبتن خطبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ, یعنی مدینہ میں آپ کا پہلا ایڈریس, مدینہ پہنچ کا جو آپ نے ایڈریس کیا ان لوگوں کو, اس کا پہلا, تو پہلا ایڈریس کیا تھا اس کو پڑھ لیجیے آپ, اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آخرت کی بات کے, کوئی شکایت نہیں کہ ہم کو مکہ والوں نے ستایا, ہم کو وطن سے نکلنے مجبور کیا, ہم کو قتل کرنے کی سازش کی, یعنی 101 داستانیں تھیں ظلم کی, کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, یعنی جینوئن داستانیں تھیں انجسٹس کی, ظلم کی, کانسپریسی کی, حتی کلنگ کی. آپ کا وہ خطبہ جو ہے اس کا جسٹ یہ ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اے لوگو اے لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو. کل میں سوچ رہا تھا, کچھ میں نے اخبار میں پڑھا کہ سوشل ورک کے بارے, ہر جگہ دھوپ ہے سوشل ورک کی, مطلب غریبوں کی مدد کرنا, مصیبت کروڑ دردوں کی مدد کرنا, جس کا ایک ماڈل ہے مدر ٹریسا کا ماڈل, یہ مدر ٹریسا کا ماڈل بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو دنیا بھر میں. اس کے برعکس دعوا ماڈل ہے, تو مدر ٹریسا ماڈل میں انسان کو ورلڈلی مصیبتوں سے بچانے کا ماڈل ہے. وہ آج دنیا جو سفر کر رہا ہے, آج جو انسان سفر کر رہا ہے, مصیبتیں اٹھا رہا ہے, اس سے بچاؤ اس کو. اچھا دعوا ماڈل جو ہے آخرت میں جو سفر کرنے والا ہے اس سے بچاؤ انسان کو, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, یعنی مرنے کے بعد جو سامنے آنے والا ہے پرابلم اس سے بچاؤ. تو کل میں سوچ رہا تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ سوشل ورک میں دھوم سے لوگ ساتھ دیتے ہیں, خوب پیسہ دیتے ہیں, خوب ٹائم دیتے ہیں, اور دعوی ورک میں کوئی ساتھ نہیں دیتا, اس کا راز کیا ہے کہ سوشل ورک کے لیے ان کو زبردست ان کے اندر انسینٹیو ہے, دعوی ورک کے لیے انسینٹیو نہیں ان کے اندر. تو میری اسی سے میری سمجھ بھائی بات کہ سوشل ورک جو ہے دنیا کی سفرنگ پر بیس کرتا ہے, وہ دکھائی دے رہی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی فاقہ ہے, کسی کا گھر گر گیا ہے, وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے, یعنی ویزیبل سفرنگ, اور دعوا ورک انویزیبل سفر میں بیس کرتا ہے, انویزیبل دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو چونکہ دکھائی نہیں دے رہی, چاہے اگرچہ اس سے بلین ٹائم زیادہ ہے, وہ جو آخرت کی جو سفرنگ ہے وہ بلین ٹائم زیادہ ہے, کیونکہ ایٹرنل ہے وہ. تو لوگ کچھ سوشل ورک پہ جلدی سے تیار ہوتے ہیں کرنے کے لیے, خوب پیسہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ ویزیبل سفرنگ ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ, اور وہ تو انویزیبل سفرنگ ہے. تو آدمی جو ہے انسانی کمزوری ہے, جو دکھائی دینے والے چیز ہو اس کو فوراً مان لیتا ہے, جو نہ دکھائی دے اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں مدینہ, اور آپ نے پہلی جو تقریر کی, اور اس کے بعد بھی 10 سال تک وہاں رہے, کبھی مکہ والوں کی شکایت نہیں, کئی بکوا والوں کے ظلم کی داستان وہاں نہیں, کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. یہ ہے دائی کا انداز, اس کو ڈال دیا بلاوے کے خانے میں, جو بکوا والوں نے کیا اس کو بھول جاؤ. آگے جو معاملہ ہے, آگے آخرت کا معاملہ, جنت جنت جہنم کا معاملہ, خدا کے سامنے پیشی کا معاملہ, وہی اس کے دباؤ چھا جاتا ہے دائی کے دن اور وہ اسی کو بیان کرتا ہے. تو ہجرت جو ہے یہی ٹھیک, ہجرت بھی یہ ہے کہ یعنی ٹکراؤ کے راستے کو اوائڈ کر کے صلح کے راستے پہ چلے جانا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے تو ٹکراؤ تھا, آپ ٹکراؤ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ جانے کے بعد بھی انہوں نے لڑائی چھڑ رکھی تھی, انہوں نے حملہ کیا باقاعدہ, بدر کا حملہ, اوت کا حملہ. تو اس طرح کے ٹکراؤ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ان کی طرف سے, اٹیک کر ان کے اپنے اٹیک کی وجہ سے شروع ہوا, ان کے اگریشن کی وجہ سے, مکہ والوں کے اگریشن کی وجہ سے شروع ہوا. تو آپ نے یہاں کیا کیا, آپ نے وہ کر لیا جو آتا ہے کتاب میں کہ صلح الحدیبیہ, یعنی حدیبیہ اگریمنٹ, حدیبیہ ٹریٹی. حدیبیہ اگریمنٹ کیا تھا, وہ تھا نو وار پیکٹ. نو وار پیکٹ تھا وہ, ہمارے تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لیکن نو وار پیکٹ کا کی پرائز کیا دینی پڑی آپ کو, بہت بڑی پرائز. جو انہوں نے شرطیں لگائی, جو کنڈیشن, وہ اس کو مان لیا آپ نے, بہت ہیومیلیٹی, ایسی ہیومیلیشن والی کنڈیشن. جیسے مثال کے طور پر اس میں ایک تھا, ایک پروویژن کہ اگر ایک آدمی مکہ میں رہ رہا ہے, وہ اسلام کو ماننے لگے اور وہ چھوڑ کر چلا جائے مدینہ, تو آپ کو اس آدمی لوٹانا پڑے گا ہمیں. اور مدینہ میں ایک آدمی ہے, ایک مسلم, اس کو آپ کہیں پکڑ پائیں تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. آپ غور کیجئے, انلیٹرل کنڈیشن. تو سارا جو پروویژن جس کو مان کر کے ہوا تھا, وہ سب بیسڈ آن انلیٹرلزم, ایک طرفہ شرطوں پر. تو اپوزٹ پارٹی کی یونیلیٹرل شرطوں کو مان کر آپ کو کیا ملا, نو وار پیکٹ. تو کیا ٹکراؤ سے ہٹ کر کے صلح کے راستے پر آنے کے لیے اتنی بڑی پرائز دے دی آپ, اتنی بڑی پرائز دے دی آپ نے. یعنی حضرت عمر جیسا آدمی کو لگا تھا کہ تو بہت ہی یعنی ہیومیلیشن ہے ہمارا, ہم کیوں ایسے مانیں اس کو, ہم نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے اصرار کیا اور سائن کر دیا اس کو. تو یہ تھا یعنی رسول اللہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں, میں نے چند آپ کو سامنے پیش کیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام, اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے لیے جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ, اسی پر یہی کامیابی کا راستہ. اور یہی چھوڑنے کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کے پیش آ رہا ہے ساری باتیں. جہاں بھی دیکھیے کم از کم 200 سال سے صرف ٹکراؤ پہلے شروع ہوتی ہے شکایت کے بعد پروٹیسٹ کے بعد ٹکراؤ, وائلنس, یہاں تک سوسائڈ بامبنگ. یہ اصل خیر کا جو فارمولا تھا کہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور کنسیلیشن کو اپناؤ. پورے 200 سال میں مسلمان ایسا نہیں کر سکے, یہ جبکہ پیغمبر کا طریقہ یہی ہے. تو اب جو صورتحال اس وقت مسلمانوں کی پیش آ رہی ہے, ہر جگہ آپ جلسے میں, ان کے پیپر میں, ان کے میگزین میں دیکھیں گے آپ شکایت جملے, ظلم کی داستان ہے. میں کہتا ہوں وقت ہے ریاسس کرنے کا, ریاسس کرو کہ ہم نے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا, قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا, اصل خیر والے راستے کو چھوڑ دیا. اس کا الٹا لے لیا. اس سے ہمیں یہ سب پیش آ رہا ہے. یہ جو میں کس سے یہاں سے وہاں تک بتایا, اسی لیے کہ ہمارے اندر انٹراسپیکشن آئے, ہم ریوائز کریں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور امت کی زندگی کو چلائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.